أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 سے آج کا درس ہے آیت نمبر 38 سے آج کا درس ہے آیت نمبر 38 ان اللہ عالم غیب السماوات والارض ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا ہے جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو یہ صفت اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ کسی کے پاس قطعی علم ہو اس بات کا کہ آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو جانے کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا علم غیب کی صفت صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی یہ صفت نہیں بہت سارے لوگ اپنے ناواقفیت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی غیب کا علم رکھتے ہیں یاد رکھیے جو صفات اللہ کی ہوتی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی وہ اللہ کی صفت ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس یہ صفت اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں مستقبل کی پیشین گوئیاں فرمائیں کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یا اپنے بھی زمانے میں آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کیسے ہوگا تو یاد رکھیے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا کہ یہ پیشین گوئیاں مستقبل میں یہ ہو جائے گا بعض جگہوں پر کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے کرتے ہیں اب قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائیں کہ ایسے ہوگا قرب قیامت میں ایسے ہوگا اور بھی بہت باتیں بتائیں آپ نے ایسا ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں عالم الغیب نہیں وہ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے بتائی کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ قرب قیامت میں یہ ہونے والا ہے دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور یہ نشانی پوری ہوگی وہ نشانی پوری ہوگی یوں ہوگا ایسے ہوگا سب اللہ کا بتایا ہے لیکن علم غیب کہ کس انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. زندگی کا علم، موت کا علم، بارشوں کا علم، رزق کا، ہر چیز کے فیصلے اور غیب کی باتیں، یہ سب اللہ کے ہی علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا کہ بے شک اللہ تعالی وہی علم غیب ہے، اس کے پاس آسمان اور زمین کا، غیب کی باتوں کو وہی جاننے والا، کسی کے پاس یہ نہیں. آج ہمارے ہاں لوگ بہت بڑا عالم اس کو سمجھتے ہیں، بہت بڑا بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو یہ نجومی شجومی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کالے علم والے اور پتہ نہیں ہاتھ دیکھنے والے، پومس علم جفر والے اور کون کون سے، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یاد رکھیے، کوئی یہ علم اپنی جگہ پر ہے، یہ نہیں ہے کہ علم نجوم نہیں ہے، ہے، لیکن غیب کا علم کسی کو نہیں. آدھی باتیں ان کی صحیح ہیں، آدھی غلط ہیں، آدھی باتیں تو آپ بھی اندازے سے صحیح بتا دو گے، ہر آدمی اندازے سے صحیح بتا دو گے. اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیوی بچے کتنے بجے سو کے اٹھتے ہیں، ان کے دن بھر میں مشغولیات کیا ہیں، ان کی عادت کیا ہے، مزاج کیا ہے، کس چیز کا شوق رکھتے ہیں. آپ نے اگر کل کی پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی تو 75% تو آپ بھی ان کی باتوں کو صحیح بتا دو گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، سارا دن ان کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہ اندازے تخمینے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ صحیح کچھ غلط. لیکن غیب کا علم کہ کب کس کی کتنی زندگی، کس کی کتنی موت، کس کے ساتھ کتنا رزق وابستہ ہے، کتنے سانسیں وابستہ ہیں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. قرآن کریم نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات فرمائی، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ وہی علم غیب رکھتا ہے آسمان اور زمین کا، سب کچھ اس کے پاس ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال صرف اللہ جانے. اخلاص کا پیمانہ اللہ کو پتا ہے کہ اخلاص کتنے اخلاص ہے اس انسان کے، کون دنیا کی خاطر کر رہا ہے، کون شہرت کے لیے کر رہا ہے، کون مال و دولت کے لیے کر رہا ہے، کون کس کے لیے کر رہا ہے، دلوں کا حال اللہ کو پتا ہے. اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کیا رہا ہے، اس کے دل میں وہ کیا آ رہا ہے، کتنا اخلاص ہے، کون سا کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، کون سا کام مخلوق کے لیے کر رہا ہے، کون سا خالق کے لیے، کون سا دکھاوے کے لیے، کون سا مال و دولت کے حصول کے لیے، دلوں کا حال اللہ کو پتا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہے کہ علم غیب اللہ کو ہے، دلوں کا حال اللہ کو پتا ہے، تو اللہ سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے؟ کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی. کون سی چیز آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی چیز چھپا سکتے ہیں؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. زمین میں خلیفہ بننے کے دو مطلب ہیں، اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسانوں کے بعد دوسرے انسانوں کی باری آتی ہے، ایک افسر رخصت ہوتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہر شعبے میں چلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والے رخصت ہوتے ہیں، نیچے والے ان کی جگہ سنبھالتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے دوسری پلٹن آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی جگہ سنبھالتی ہے. ابھی آگے والوں کا کام ہے کہ اپنے نیچے والوں کی تربیت کریں، نیچے والوں کو دیکھیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف، جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی، مختلف اقوام آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، قوموں کے عروج بھی چلتے ہیں، قوموں کے زوال بھی چلتے ہیں. کسی کبھی کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس عزت ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس شہرت ہوتی ہے. یہ قوموں کے عروج و زوال چلتے ہیں. جب یہ قوموں کے عروج و زوال چلتے ہیں تو ایک قوم دوسری قوم کی جگہ لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو کوئی چیز چھین کر اس کو آزماتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ من لبنکم بشیء من الخوف والجوع ونقسم من الانفاس والانفس والثمرات. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں تم لوگوں کو خوف میں ڈال کر، بھوک میں ڈال کر، اور ونقسم من الثمرات پھلوں کو کم کر کے، قحط سالیاں کر کے، طرح طرح کے حادثات واقعات پیش کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا ایمان کے اوپر قائم ہے. کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں دولت اور عزت دے کر ملتی ہیں کہ دیکھو یہ ان آزمائش سے بھی اترتا ہے، دولت اس کو ملی، اس کو شہرت ملی، اس کو عہدے اور اقتدار ملا، یہ کتنا سیدھے راستے پر رہتا ہے یا آپے سے باہر ہو گیا، جیسے پہلے قوموں کے لوگ آپے سے باہر ہو جایا کرتے، ظلم اور تشدد پر اتر آتے. یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو موجودہ زمانے میں آپ دیکھ لو، اپنے ہی ملکوں میں دیکھ لو، آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لو، باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی جگہ کا اقتدار مل گیا، پھر دیکھو ان کے رنگ ڈھنگ کیا ہوتے ہیں. کراچی کا اقتدار بھی کچھ لوگوں کو ملا، دیکھو انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا کیا. ملک کا اقتدار کچھ لوگوں کو ملا، انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا. کبھی کسی کو اوپر کر دیا اللہ نے، کبھی کسی کو نیچے کر دیا. جن کو اوپر کیا، دیکھو ان کو جو عزت اور طاقت ملی، انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کیا یا دنیا کے اوپر مصیبت بن کر نازل ہوئے. کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی حکومتیں ہیں، ان کو اقتدار ملا تو لوگوں پر قہر الہی بن کے نازل ہو گئے، عذاب میں مبتلا کر دیا پورے ماتحت لوگوں کو. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت ہم انسان کو خلافت الارض دیتے ہیں، کبھی ہم دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا نظام دنیا پہ قائم کرو، ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کو دنیا کے اوپر قائم کرو. وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہے جو تم نے، جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، لوگ حکومتوں پر، اقتدار پر، عہدوں پر آتے رہے، پھر دیکھو انہوں نے اپنے عہدوں پر آنے کے بعد کیا کام. بعض لوگ ہوتے ہیں چند سالوں میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ دنیا ان کو بھولتی نہیں ہے. اقتدار تو دائمی کسی کے پاس بھی نہیں رہتا، عہدے تو دائمی کسی کے پاس بھی نہیں رہتے. بعض لوگ اپنے عہدوں کو اپنے کر و فر، اپنے جاہو جلال میں استعمال کرتے ہیں کہ چلو جی آگے پیچھے ایک لشکر چل رہا ہے، موج ہے، یہ ہے وہ ہے، اسی کو انجوائے کرتے کرتے وقت پورا کر دیتے، کچھ نہیں کر پاتے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب کبھی موقع ملتا ہے تو اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ آنے والے لوگ اس کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا نہیں پاتے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے کو تو صحابی نہیں تھے، لیکن ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ ملایا جائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور. اور یہ بات خلافت تھی، پاکستان یہ دوسرے ملکوں کی جیسی حکومتیں نہیں تھیں. خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے اسلامی ممالک کا ایک سربراہ، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک سربراہ، یہ ہوتا ہے خلیفہ. خلافت، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، پوری مملکت اسلامیہ کا ایک سربراہ. جہازوں کا دور نہیں، ای میلوں کا دور نہیں، موبائلوں کا زمانہ نہیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ نہیں، اونٹوں کی پشت کے اوپر اور گھوڑوں کی پشت کے اوپر کام کرنا ہے، چلنا ہے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت دو سال تھا، بس دو سوا دو سال. لیکن ان کے دور کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ والا دور، اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے حضرت عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے خلافت اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت، ان کو جوڑا جاتا ہے. صرف دو سال، سوا دو سال. اور وہ امن و امان، ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، وہ امن و امان جس کی مثال صحابہ کرام کے زمانے کی تھی. ملے دو سال، لیکن یہ حضرات جانتے تھے کہ یہ وقت جو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے اوپر. اس وقت کو پورا کریں گے صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد در اولاد میں آتے ہیں. ہوتا ہے ایسا، ایسے آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں کسی مصلحت کی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہمارے بڑے بڑے اعلی ادارے اس وقت ایسے موجود ہیں حکومتی، کہ اس میں بعض لوگ تین تین سال کے لیے آئے اور انہوں نے دین کے ایسے ایسے کام اپنے ادارے میں کر ڈالے کہ دنیا حیران ہے کہ کیسے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں ہر ایک کو کام کرنے کا. کوئی کام کر جاتا ہے، کوئی سوچتا اور اپنے کروفر میں رہ جاتا ہے کہ چلے جی میرے ساتھ تو بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے. یہ آؤ بھگت تو عہدوں کے ساتھ ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. جس کو موقع مل گیا وہ اپنے لیے آخرت کا سامان کر کے چلا گیا. اس لیے فرمایا کہ ان وزی جعلکم خلائف، اللہ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفر، جس انسان نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کو کسی کے کافر ہونے مسلمانوں میں سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. اس کو کسی سے ایمان سے اور کسی کے کفر سے کیا مطلب ہے؟ نہ اللہ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ اللہ کو کوئی فائدہ. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا نفرا، کافر لوگ نہیں بڑھے گا کافر لوگوں کا کفر کی وجہ سے رب کے سامنے مگر بیزاری، یعنی کافر لوگ جو ہیں اپنے رب کے سامنے ان کی بیزاری میں اضافہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نامراد ہوں گے اللہ کے سامنے. جو نافرمان ہیں اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے سامنے جا کر نامراد ہوں گے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور جو کافر ہیں وہ لوگ اللہ کے سامنے جو ان کا کفر ہوگا وہ نقصان کا باعث ہوگا، ان کو نقصان پہنچائے گا. ہم لوگ ان کافروں کو دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر اتنے مزے ہیں، اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے. یہ ہماری حماقت ہے، ہماری بیوقوفی ہے، ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم ان کی ظاہری طور کو ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ ان کی دنیا میں بڑے مزے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان سے وابستہ کیا، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت. اس کا پتہ انسان کو آخرت میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، کافر لوگ اللہ کے سامنے ان کے کفر کی وجہ سے نقصان ہی ان کو نقصان بھگتنا پڑے گا. جو ہمیں فائدے نظر آتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے فائدے، عارضی فائدے، چند دنوں کے فائدے. ہمیں سب سے بڑا یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو کسی چیز کے پابند ہے نہیں، بس یہ تھوڑی سی چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں. ابھی آپ کو پڑھنا، ہمیں پتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مزوں کی نوعیت ہے کیا، ہم زیادہ مزے میں ہیں وہ زیادہ مزے میں. میں اپنے ساتھیوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کو جو سکون اور لطف حاصل ہوتا ہے، کافر اس سے محروم ہے، کافر اس سے محروم ہے. ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین سے جو وابستہ فرمایا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وابستہ فرمایا، یہ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت. کبھی ان غیر مسلموں کے ساتھ کبھی دیکھنا ہو تو ان کو اندازہ لگاؤ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ لوگ قابل رحم لوگ، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی کا سلیقہ بھی تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، ورنہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی تعلیمات سے پہلے، تو جانوروں جیسی زندگی تھی اس کی، وہ کوئی زندگی تھی؟ یہ تو جینے کا طریقہ، جینے کا ڈھنگ، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تم دکھاؤ تو صحیح، ارائی تم، یا تم بتاؤ تو صحیح، شرکاءکم اپنے شریکوں کو جن کو تم خدا کے برابر ٹھہراتے ہو، الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے، کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارا معبود ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر، اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہوئی لکڑیاں، ان کے اندر کیلے ٹھوک ٹھوک کے، زمینوں پہ پٹک پٹک کے ان کو بت بنا لیا اور کہہ دیا کہ ہمارا خدا، جو اپنے وجود میں دوسروں کا کاریگر کا تابے، جو اپنے وجود میں آنے کے لیے ایک مزدور کا محتاج، وہ ہماری اور آپ کی کیا داد رسی کرے گا، کیا پوچھے گا؟ اس کو ٹھوکا پیٹا، سڑک پہ لگا لیا، اب کھڑے ہوئے اس کی باتیں کر رہے ہیں، عقل میں پتھر نہیں تو اور کیا ہے، کیا ہے عقل میں پتھر نہیں تو اب کیا کہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجیے ان لوگوں کو، ان سے فرما دیجیے، ارأیتم شرکاءکم دیکھو تو اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا یا ان کو ہم نے کوئی کتاب ایسی دی، فہم علی بینۃ منہ جو ان کے اوپر دلیل ہے، آخر کس وجہ سے ان بتوں کو یا دوسری چیزوں کو تم اپنا خدا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی نشانی، جتنے ہم انسان بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر آدمی اپنے سر سے پیر تک غور کرے کہ اللہ نے ہم کو جو چیزیں استعمال کرنے کے لیے دی، کیا ان میں سے کوئی چیز کوئی مشین بنا سکتی؟ میری انسانوں کی بینائی، تمام مخلوقات کی بینائی، قوت بویائی، قوت سماعت، قوت بصارت دیکھنے کی طاقت، منہ کا ذائقہ، پورے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بور، ایک ایک بال، یہ انسان کا ہے، کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر کس نے بنا دیا؟ کیا یہ خدا کی دلیل نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز اگائی؟ یہ جتنے پودے، جتنے چرند پرند نظر آتے ہیں، پرندے اڑتے ہوئے، جانور چلتے ہوئے، آپ انسان کی فکر دیکھو، جو کھانے کی چیزیں ہیں ہماری ان کی طرف رغبت ہوتی ہے، جو انسان کے کھانے کی نہیں ہوتی ان کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی، یہ تو بنایا ہوا اللہ کا نظام ہے، ایک چیز تو اللہ کی پیدا کردہ نہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ، ہر طاقت اللہ کی پیدا کردہ، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ، تو یہ تو سب اللہ کی دلیل ہے، پھر اللہ نے اپنی دلیل پر اپنی یہ کلام پاک نازل کیا کہ دیکھو یہ میں کلام پاک بھی بھیج رہا ہوں ہدایت کے لیے، زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی؟ کیا ان کے پاس اپنی دلیل کے طور پر کوئی کتاب آسمانی اتری؟ کچھ ہے ان کے پاس؟ جب کچھ نہیں ہے تو کیسے تم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیسے خدا بنا لیا؟ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کا کوئی شریک ہے آسمان میں، ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی، فہم علی بینۃ منہ جس کی وہ اپنے پاس کی دلیل سند رکھتے، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جتنے بھی یہ کافر اور گناہگار لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کافر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت ہماری شفاعت کرے گا، یہ زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ ہے، بنایا انسانوں نے ہاتھوں سے، کہا کہ زمین پر اللہ کا نمائندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندہ اگر کسی کو بنایا، نمائندہ تو نہیں بنایا، اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا،
تو اس کی دلیل بھی بھیجی، اس کے ہاتھ میں کتابیں بھی بھیجی، اس کے ہاتھ میں معجزات بھی بھیجے، وہ بنایا. لیکن اپنے ہاتھوں سے کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے خدا تخلیق کر دیا ہو؟ نہیں، خدا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے. یہی حال گناہگاروں کا، جو جتنا گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جتنا نافرمانیوں کے اوپر وہ تیار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو بھائی اس قرآن اور حدیث میں نعوذ باللہ کچھ نہیں رکھا، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، جو دل میں آئے وہ کرو. تو بھائی دل میں آئے تو وہ کرو، تو اس کا مطلب ہے سارے کام کرو، کوئی کام کی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو جس طرح غیر مسلم یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بتوں کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو، اسی طرح دنیا کے اندر جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے جو گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بہکاتے ہیں کہ رشوت لے لو اس میں کوئی حرج نہیں، سود کھا لو اس میں کوئی حرج نہیں، یوں کر لو اس میں کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کو وہ بہکاتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دین سے برگشتہ ہوتا ہے، اللہ کے دین سے دور بھاگتا ہے. اصل چیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی در حقیقت طاقتوں کا سرچشمہ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، مانگے جس سے مانگا جائے وہ اللہ ہے، قبروں سے نہیں مانگا جاتا، قبروں سے نہیں مرادیں مانگی جاتی، مزاروں کے اوپر مرادیں نہیں مانگی جاتی. الٹے سیدھے کام اپنی طرف سے بنائے ہوئے کام نہیں کرنے چاہیے، کام وہ کرنے چاہیے جو اللہ نے بتائے ہوں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دعائیں قبول کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دعا غیر اللہ سے نہیں مانگی جائے گی، دعا کسی صحابی سے نہیں مانگی جائے گی، دعا اللہ کے نبی سے نہیں مانگی جائے گی، دعا اللہ سے مانگی جائے گی، مرادیں اللہ سے مانگی جائیں گی، زندگی اللہ سے طلب کی جائے گی، صحتیں اللہ سے مانگی جائیں گی، رزق اللہ سے مانگا جائے گا. وہ اللہ ہے، وہ داتا ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں. اس لیے تعلق اپنے اللہ سے قائم کرو. اور اللہ سے تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی دعائیں مانگو، اللہ کی عبادت کرو. ہمارے پاس عبادتوں کا اور ہر چیز کا طریقہ قرآن میں اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، بس وہی طریقہ، کوئی تیسرا طریقہ نہیں. کوئی آج کل جتنا آج کل طرح طرح کے یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، ہر وقت وظیفے بھر مار ہے وظیفوں. یہ پڑھ لو تو یہ وظیفہ، پلانا مرحلہ ہو جائے تو یہ وظیفہ، پلانا ہو جائے تو یہ وظیفہ، پلانا ہو جائے تو یہ وظیفہ. بھائیو میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، وظیفوں سے زیادہ طاقتور چیز اللہ سے دعا ہے. جتنی طاقت دعاؤں میں ہے، الدعاء مخ العبادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعائیں عبادتوں کا مغز ہوتی ہیں. عبادتیں کی، اب دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. جتنی طاقت اللہ نے دعاؤں میں رکھی، جتنا زور اللہ نے دعاؤں میں رکھا، وہ کسی دوسرے وظیفوں کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے وظیفے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وظیفے غلط ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک. اصل چیز انسان کی محنت ہے، اصل چیز انسان کی کاوش ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اور قوم نے سوچ لیا کہ زندگی تعویذ گنڈوں سے گزاری جائے گی یا وظیفوں سے گزاری جائے گی. خود کچھ نہیں کرنا، خود نہ حلال کی پرواہ کرو، نہ حرام کی پرواہ کرو، نہ اللہ کی عبادتیں کرو، نہ اللہ سنتوں کی پیروی کرو، نہ حرام کو چھوڑو، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس تعویذ مل جائیں، کوئی عامل مل جائے، تعویذ گنڈے ہو جائیں، کوئی وظیفہ بتا دے، سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا پار ہو جائے. سب جہالت ہے، سب حماقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر سب کچھ ان وظیفوں میں تعویذوں میں ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے بیٹوں اپنے گھر والوں کو قربان نہ کرتے، خود قربانیاں نہ دیتے، خود زخمی نہ ہوتے، اپنے صحابہ کو شہید نہ کرواتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں اترتے تھے پھر دعائیں مانگتے تھے، آپ کوششیں کرتے تھے پھر دعائیں مانگتے تھے، صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوتی تھیں پھر دعائیں مانگتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے. ہم یہ چاہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، نہ ہم دھوکہ دینا چھوڑیں، نہ ہم نمازیں صحیح طرح پڑھیں، نہ ہم فرائض و واجبات کا اہتمام کریں، نہ حلال کھانے کا اہتمام کریں، نہ رشوتیں چھوڑیں، نہ سود چھوڑیں، نہ فلمیں چھوڑیں، نہ گانے چھوڑیں، نہ ناچ چھوڑیں، نہ بے پردگی چھوڑیں، نہ بدنظری چھوڑیں، اور ہمارے سارے مسئلے تعویذ گنڈوں سے حل ہو جائیں. خاص طور پہ ہمارے یہاں کا وہ طبقہ جو کمزور ایمان والا یا بہت مالدار ہے، وہ چاہتا ہے کسی عامل کو بلاؤ، کسی سے کچھ پڑھوا لو، دمم کرواؤ، قصہ ختم. ان شارٹ کٹوں کا نام دین نہیں ہے، دین ان شارٹ کٹ کا نام نہیں ہوتا کہ کسی نے جناب 12 ربیع الاول پہ دیکھ چڑھا دی اور ادھر چراغا کر لیا اور پورے سال جو دل چاہ کرتا رہا، اس کا نام دین نہیں ہے. دین نام در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا ہے. جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اتنا بڑا وہ متبع، اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا. صحابہ کرام کے آپ حالات اٹھا لیں، ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائیں، آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھا کرو حفاظت کے لیے، معوذتین فرمائی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، ہر قسم کی بلاؤں پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، جنات اور آصف سے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں. دعائیں سکھلائیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیا کرو، زمین و آسمان کی کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن پوری زندگی انہیں وظیفوں پر چل رہی ہے اور خود حلال و حرام کی پرواہ سے قوم ہٹ گئی، یہ کہیں تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا جب قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، اپنی زندگیوں کو فرائض و واجبات میں ڈھالیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں مختلف مقاصد کے لیے، پڑھیں اس حد تک. لیکن سارا زور انہیں تعویذ گنڈوں کے پیچھے، ان عاملوں کے پیچھے اور ان وظیفوں کے چکروں میں، یاد رکھیے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اتنا زیادہ اہتمام، ہاں کوئی بیماری آ جائے تو کر لیا، لیکن اپنی اصل محنت ہے دین کے خاطر، شریعت کے خاطر جو محنت ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ ان تزول، آ کے گر نہ جائے. آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا. یہ زمین ہے، یہ بھی تو رکی ہوئی ہے کسی چیز کے اوپر. اللہ کا حکم ہوگا یہ بھی گر جائے گا، یہ بھی گر جائے گا، ہم اور آپ کہاں جائیں، گرتے رہتے ہیں، آئے دن زمینیں دھستی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. وَلَئِن زَالَتَا اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین و آسمان گر جائے نا، جیسا ہم اور آپ پڑھتے ہیں زمینیں دھس گئی، مخلوق کی مخلوق دھس جاتی ہے زمین کے اندر، جیسا واقعات آئے ماضی کے اندر بھی، حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت میں بھی یہ دوبارہ دور آئے گا کہ زمین میں لوگ دھسا کریں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ زمین میں دھس جائیں، ولا ان زالتا ان امسکہما، تو کوئی بھی نہیں تھام سکے گا اللہ اور اللہ کے علاوہ. یہ جو معبود، یہ جو بت جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنی عبادتوں کے خاطر، وہ بیکار رہ جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا، اور اگر وہ ٹل جائے یعنی یہ گر جائے آسمان اور زمین، تو کوئی نہیں تھام سکے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھی. انہ کان حلیما غفورا، اللہ ہی ہے برداشت کرنے والا، غفورا اللہ تعالیٰ ہی مغفرت فرمانے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری طاقتوں کا سر چشمہ اللہ ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ یہ کیوں سمجھتا ہے کوئی انسان کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، خود ہی بیٹھ جائے اللہ سے مانگے اللہ سے تعلق ہو گیا، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہر انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے، وہی کارساز ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ کچھ نہیں مانگ سکتے، دو آنسو بہا لو اللہ سے۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، تمام چھوٹے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رب کریم، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ یا رب کریم، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی راحت نصیب فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله۔